الحمد لله الآتي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اس کو علم کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. تو علم دین حاصل کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. تو قبولیت کی نشانی علم کے راستے پہ چل پڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے اعراض کی نشانی کہ بندہ لایعنی میں مشغول ہو جاتا ہے. یہ مجلس چونکہ مشکات شریف کی طالبات کی اختتامی مجلس ہے، لہذا اسی عنوان سے چند باتیں نصیحت کے رنگ میں ان کو وصیت کی جائے گی. امید ہے کہ وہ دل کے کانوں سے سنیں گی اور اس کے اوپر عمل کریں گی. سب سے پہلی بات کہ علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہونا پرلے درجے کی حماقت ہوتی ہے. علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہو جانا یہ حماقت ہوا کرتی ہے. اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علم کو نہیں تولیں گے، عمل کو تولیں گے. طالبات اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، صرف علم کے اوپر نجات ہوتی تو شیطان بدبخت ہم سے زیادہ بڑا عالم تھا. اللہ کے ہاں عمل دیکھے جائیں گے. اس لیے بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. لہذا اللہ رب العزت بندے سے عمل چاہتے ہیں. فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ضرور بالضرور طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. تو یہ نعمتیں عمل کی وجہ سے ملتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے بارے میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی لقاء چاہتے ہیں، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ لوگ نیک عمل کریں. یعنی نیک عمل کرنا یہ بنیاد ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو نجات پانے والے ہیں، الا من تاب وعمل عملا صالحا، جنہوں نے نیک عمل کیے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں چیخ پکار کر کے یہی کہیں گے، اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دیجئے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں واپس بھیجئے، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک عمل کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید کھولا، فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے، اور وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے. تو دیکھیں ہر طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان کا عمل دیکھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی درخت بغیر کسی پھل کے ہوا کرتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم عمل کو سامنے رکھیں. ہمارے مشائخ اپنے بڑوں سے عمل سیکھا کرتے تھے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 احادیث کو پڑھ کر ان میں سے ایک حدیث کو اپنے لیے چن لیا، اور اس حدیث میں پاک سے کیا تھا، اس حدیث پاک میں یہ تھا کہ دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے، گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے. اللہ اکبر، کون ہے وہ کہے کہ میں عذاب سہ سکتا ہوں. تو اس لیے ہمارے مشائخ پہلے اساتذہ کی خدمت میں رہ کر عمل سیکھا کرتے تھے، گر کی باتیں ان کو لے باندھتے تھے، ان کو رکھ لیا کرتے تھے اپنے لیے. اسی لیے رحمت اللہ رحمت اللہ کی خدمت میں گئے، تو وہاں جا کر انہوں نے 8 سال گزارے. ایک دن استاد نے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ حاتم، تم میرے پاس 8 سال رہے ہو، اب یہ بتاؤ کہ تم نے 8 سال میں کیا سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے 8 سال میں 8 باتیں سیکھی. تو استاد بڑے حیران ہوئے کہ انہوں نے 8 سال میں فقط 8 باتیں سیکھی. پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ تم نے کیا باتیں سیکھی. تو انہوں نے پوچھا، بتاؤ تم نے 8 سال میں مجھ سے کون سی 8 باتیں سیکھی؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت پہلی بات تو یہ سیکھی کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کی فکر میں وہ لگا ہوتا ہے. میں نے اعمال صالحہ کو اپنا محبوب بنا لیا، اس لیے مجھے ہر وقت عمل صالح کرنے کی طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. میں اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں اور عمل صالح کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا آگے بتاؤ. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کسی نہ کسی کی پیروی کرتی ہے. تو میں نے غور کیا کہ کس کی پیروی کرتی ہے، تو پتہ چلا کہ نفس کی. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نفس کی پیروی کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ اللہ میں آپ کے حکموں کی پیروی کروں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنہوں نے فرمایا اور بتاؤ. فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ فانی چیزوں کو حاصل کرنے پہ زندگی لٹا رہے ہیں، جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہیں. اللہ کا فرمان ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. اس لیے میں نے آخرت کی نعمتیں اللہ سے لینے کے لیے پوری ہمت صرف کر دی. انہوں نے فرمایا اور کیا سیکھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا میں خاندان کی وجہ سے عزت چاہتے ہیں، مگر یہ عارضی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں عزت تقویٰ کی وجہ سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، لہذا میں نے تقوی کو اپنا لیا تاکہ میں اللہ رب العزت کے ہاں مکرم بن جاؤں۔ انہوں نے پوچھا اور کیا سیکھا؟ کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کی نعمتوں پر جو رزق میں شامل ہیں، اور میں نے قرآن پاک میں پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے رزق کو اپنے بندوں میں خود تقسیم کیا، تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا اور میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ ان کا اور کیا سیکھا؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی سے دشمنی ضرور کرتا ہے، تو میں نے قرآن مجید میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، لہذا میں شیطان ہی سے دشمنی شروع کر لی۔ پھر پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ دنیا کے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو بھی زمین میں کوئی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو میں نے رزق کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ پھر آٹھویں بات میں نے دیکھا کہ لوگ کوئی نہ کوئی پیشہ کرتے ہیں جس پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو میں نے توکل کو اپنا پیشہ بنا دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو۔ ایک جگہ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، توکل کرو اس ذات پر کہ جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، لہذا میں نے اللہ کی ذات پر توکل کر لیا۔ شیخ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے 8 سالوں میں اگر یہ 8 چیزیں سیکھ لیں تو تم نے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیوں کو سمیٹ لیا۔ یہ شاگرد ہوتے تھے اور ایسے استاد ہوتے تھے۔ کون سی طالبہ ایسی ہے جو ان باتوں کو پلے باندھے اور یہ کہے کہ میں نے مشکات شریف کے سال میں یہ 8 باتیں سیکھیں اور آج کے بعد میں اس طرح کی زندگی گزاروں گی؟ تاہم کتابیں پڑھ لینے کے بعد آپ ایک نسبت تو نصیب ہو گئی، اب اس نسبت کو سلامت رکھیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچیاں پڑھنے پڑھانے کے بعد پھر جب ازدواجی زندگی کے معاملات میں لگتی ہیں تو گھر کے کام، خاوند، بچے، تو علمی رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نصیحت، رابطہ پکا رکھیں، پیوستہ ہے شجر سے اگی بہار رکھ، جو پٹی پتنگ بن جاتا ہے پھر اس کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، جو علم سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی شیطان یا شیطان کے ایجنٹ پھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جلد بازی سے پرہیز کریں۔ طالبات کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جلد بازی کے کام کریں، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ، تم جلد بازی نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہی کہا تھا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ سبحان اللہ، تو معلوم ہوا کہ انسان جلد بازی نہ کرے، تحمل مزاجی سے اپنی زندگی گزارے، اپنے معاملات کو آپ ایسا رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، سینہ بے کینہ رکھیں. اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں میرا کیا مرتبہ ہوگا، تو وہ یہ دیکھے کہ کوئی میرا گریبان پکڑنے والا ہوگا یا نہیں. اگر کوئی ہوگا تو پھر اس بندے کو قیامت کے دن کھڑا کر لیا جائے گا، یہ پہلے بندوں کا حساب دے گا، پھر اس کے بعد اس کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا. تو اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے. یہ وہ دن ہوگا جب دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. واقعی کچھ دوست ہوتے ہیں جو دوستی کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں. تو عملوں کو کرنا، نیک اعمال کو کرنا، یہ آخرت کی تیاری ہے. اس تیاری کو خوب کریں تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوں. آپ ذرا غور کریں کہ بادشاہ ملاقات کے لیے کسی کو بلائے تو وہ بندہ تیار کرتا ہے، اپنے کپڑے اچھے سلواتا ہے، نہا دھو کر خوشبوئیں لگا کر اچھے کپڑے پہن کے پھر بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے. کبھی میلے منہ کے ساتھ کوئی بادشاہ سے ملنا پسند نہیں کرتا. اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ میلے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہ ہو قیامت کے دن، بلکہ چمکتے دل کے ساتھ. ہمارا آخری جو منزل اور وطن ہے وہ آخرت ہے. ہمیں جانا تو وہاں ہے. الی ربک منتہاها، ہماری انتہا پروردگار کے ساتھ ہے، ہمیں وہاں جانا ہے. تو جب اس کے لیے جانا ہے تب تیاری بھی کریں. تو اللہ تعالی سے ملاقات کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے سراپا کو سنت سے سجا لے. عورتوں کو یہ بات ذرا جلدی سمجھ آئے گی. ایک مثال کریں کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو سجاتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، اس کو بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے میک اپ کے ذریعے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، بہترین قیمتی کپڑے پہناتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاوند کو پہلی نظر میں پسند آ جائے. تو جس طرح سجی ہوئی دلہن پہلی نظر میں خاوند کو پسند آتی ہے، جو اعمال سے سجا ہوا مومن ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو پہلی نظر میں پسند آ جائے گا. ہم ایسی نماز بنائیں کہ وہ نماز ہمارے پروردگار کو پسند آ جائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہو اور ہم کوشش میں لگے رہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں کامیاب کر دے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ تین باتیں ذہن میں رکھے. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے خوش کرے، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے خوش کرے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے خوش کرے. سبحان اللہ، کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کی بات ہے. انہوں نے ایک فکرے میں شریعت کا نچوڑ سمجھا دیا. فرمایا کہ اللہ کو عبادت سے خوش کرو، نبی علیہ السلام کو اطاعت سے خوش کرو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے خوش کرو. لہذا جو بچیاں پڑھیں گی یہ اپنے گھروں میں اپنے شوہر کو خوش رکھیں، ساس کو خوش رکھیں، بہن بھائی والدین کو خوش رکھیں، بچوں کو خوش رکھیں. ان کو خوش رکھنا یہ بھی انسان کی تکمیل اور انسان کا کمال ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آسانی سے عطا فرما دے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کریں. جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خیر کی نظر فرما ہی دیتے ہیں. یہ تہجد کا وقت اللہ کے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیہاتی علاقوں میں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہیں اور اذانوں سے پہلے پہلے وہ اپنی دہی کی لسی بنا لیتی ہیں, مکھن نکال لیتی ہیں. اس میں ان کو آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کا وقت اتنی برکتوں کا وقت ہوتا ہے کہ جو عورتیں اس وقت اٹھ کر دہی کی لسی بناتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتی, ان کو بھی اللہ کی رحمت مل جاتی ہے, نور مل جاتا ہے تہجد کا. اب بتائیں کہ جو عورت تہجد کے وقت اٹھ کر گھر کا کام کرے اگر اس کو نور ملتا ہے تو جو تہجد کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑی ہوگی اور نماز پڑھ کے دامن پھیلا کے اللہ سے مانگ رہی ہوگی, پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المحدثین کہلاتے ہیں وہ نوجوان تھے اور ان کے لیے تہجد میں اٹھنا بہت مشکل ہوتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو نبی اسلام نے فرمایا عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے اگر تہجد کی پابندی کرے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا اس کے بعد پھر میں نے اپنی تہجد کا زخم نہیں ہونے دی. سبحان اللہ, اہل علم کو واقعی یہی بات سجتی ہے, جو اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہیں وہ پھر تہجد کے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں. انہی کی تو اللہ نے تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں کہا تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لقمان حکیم نے, جن کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے اور جن کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پیاری لگیں کہ اللہ نے ان کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا, انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے تہجد کا اہتمام کرنا, تم مرغ سے عاجز نہ بنو کہ مرغ تو تہجد کے وقت اٹھ کر اذانیں دے اور تم گھر کے اوپر پتھر کی طرح لیٹے پڑے رہ جاؤ. تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ہم اتنے گئے گزرے تو نہ بنے کہ مرغ بھی اٹھ کر اذانیں دیتا رہے اور اس وقت میں ہم تہجد سے محروم ہوتے چلے جائیں. اس لیے ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں. ہمارے اقابر زندگی دنیا میں گزارتے تھے اور سوچ ہر وقت آخرت میں رہتی تھی. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پانی کا پیالہ مانگا تو جب ہاتھ میں لیا تو رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے وہ آیت یاد آ گئی کہ قیامت کا دن ہوگا اور جنتی لوگ پانی پیئیں گے اور جہنمی ان کو دیکھ کر کہیں گے ان افیزو علینا من الماء. اللہ اکبر, کیا عجیب خشیت ہے دل میں کہ پانی کا پیالہ دیکھ کر ان کو جہنم کی بات یاد آ گئی. سید عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کئی مرتبہ وہ پانی مانگتے تھے تو ان کو مشروب دے دیا جاتا تھا تو وہ آنسوؤں کی ملاوٹ سے مشروب کو پیا کرتے تھے, یعنی پانی پینے لگتے تھے اور آنسو مشروب میں گر رہے ہوتے تھے اور آنسوؤں کی ملاوٹ والا مشروب پیتے تھے. اتنا رونا آ رہا ہوتا تھا. کسی نے پوچھا کہ ابھی زمین کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو انہوں نے آیت پڑھی کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. ذرا غور کیجیے, یہ تھے وہ کاملین جو زندگی تو دنیا میں گزارتے تھے مگر ان کا رخ آخرت کی طرف ہوتا تھا اور ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے وہ فکر مند ہوا کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو زندگی کا مقصد بنائیں. ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جن سے طالبات اپنے آپ کو بچائیں. ان میں سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ تین باتیں انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہیں. چونکہ یہ بات بہت اہم ہے لہذا یہ عاجز اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہے. امام مشائخ نے فرمایا کہ تین باتیں انسان کی شقاوت اور بدبختی کی نشانی ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی بات آزاد زبان. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت آزادی سے زبان استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے بارے میں کمنٹس دے دینا, لوگوں کے بارے میں کوئی تاثرات بیان کر دینا, بڑے آرام سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غیبت ہوتی ہے. سیدنا صدیق کرانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور کہتے تھے کہ کئی لوگ تمہاری وجہ سے جہنم میں جائیں گے, تم مجھے جہنم میں نہ لے کے جانا. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم زبان کا استعمال ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, ہر وقت دنیا کی باتیں اور دنیا داروں کا تذکرہ, یہی چیز تو انسان کو لے ڈوبتی ہے. ایک روایت میں آیا کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت صرف تھوڑی سی دور رہ جاتی ہے, مگر وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے اس کو کھینچ کر جہنم میں اونجھا ڈال دیا جاتا ہے. اس لیے زبان کے بارے میں فرمایا کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر, کہ اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے ہونے والا گناہ بہت موٹا ہوتا ہے. آپ خود غور کریں کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے نام اعمال میں یہ کتنی باتیں لکھی گئیں جو غیبت کی, تم نے کیوں غیبت کی, ہم کیا جواب دیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں, میں نے ایک ایسی عورت دیکھی, المرأة متکلمۃ بالقرآن, کہ وہ عورت کے 20 سال تک قرآن مجید کے سوا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا. اب اگر قیامت کے دن ایسی عورتیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گی اور وہاں ہم جیسے بھی ہوں گے جن کے نام اعمال میں تر 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 لکھی ہوئی ہوگی, سوچیں وہاں ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. اور اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا, بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا, فلاں کو تم نے بے ایمان کیوں کہا, ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ دن ہوگا جبکہ انبیاء بھی تھراتے ہوں گے. تو طالبات اس بات کا خیال رکھیں کہ آزاد زبان انسان کی بدبختی کی دلیل ہوتی ہے, تو چاہیے کہ اپنی زبان کو یہ اپنی زبان کو یہ محتاط طریقے سے استعمال کریں. اور دوسری بات حریص نگاہیں. بعض اوقات انسان کی نگاہوں کے اندر طمع ہوتی ہے, حرص ہوتا ہے, ایسے لوگ غیر محرم کی طرح اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی شکاری کتا اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے. ایسی زبان ایسی آنکھوں سے اللہ کی پناہ مانگے. چنانچہ نگاہوں کی پاکیزگی, نگاہوں میں حیا, نگاہوں کے اندر پاک دامنی, یہ اللہ رب العزت سے مانگے. حریص نگاہوں سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ رب العزت محفوظ فرما دے. اسی رب کریم نے ارشاد فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے دیئے اپنی کو نیچا رکھیں. تو بد نظری سے پرہیز, بد نگاہی سے پرہیز, کہ بد نگاہی ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھی بھی گر جاتے ہیں. نیک نیک انسان بھی ہلکی سی بد نگاہی کرتے کرتے بالآخر ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں بد نگاہی کی وجہ سے ان کو اللہ کے در سے دھتکار دیا جاتا ہے. اس لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا جس نے بدنگاہی کی اور پھر اس کی بے برکتی ایسی ہوئی کہ 20 سال کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے حفظ کا نور ہی اس کے سینے سے نکال لیا. اللہ اکبر. میں نے ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے یہ کوشچن پوچھا کہ حضرت گناہ تو اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں مگر کسی گناہ پر ایسی سزائیں تو نہیں سنی. یہ گناہ دیکھیں ایک نگاہ پر قرآن کے نور سے محروم. پھر حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ بیٹا یہ اللہ تعالی کی غیرت کا معاملہ ہے کہ جب انسان ناجائز چیز کو دیکھتا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ حسن کو پیدا میں نے کیا مجھے اس نے چھوڑ دیا اور حسن کے پیچھے لگ کر یہ مجھ سے غافل ہو گیا تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ اپنے در سے اس بندے کو دھکا دے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سوچیے تو صحیح یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے بدبختی کی نشانی یقین ہے آزاد زبان اور دوسرا حریص نگاہیں اور تیسرا شہوت سے بھرا ہوا دل. یا اللہ آج کل جس نوجوان کو دیکھو اسی کا دل شہوت کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. تمنائیں ایسی باتیں ایسی ہر وقت کی سوچ ایسی. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے دل کو اپنی یاد سے بھر دے. اس لیے طالبات یہ کوشش کریں کہ اگر کوئی ایسا ورثہ دل میں آئے جو شیطانی شہوانی نفسانی ہو تو فوراً دل سے نکال دیں. اور ایسی طبیعت کا ہونا کہ صبح بھی دیکھو تو شیطانی خیالات شام دیکھو تو شیطانی خیالات تو یہ پھر بدبختی کی نشانی ہوتی ہے. اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے کہ نوجوان جتنا اس گناہ سے بچیں گے اتنا اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نوجوان جس کو خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور یہی بات عورت کے بارے میں بھی کہ اگر عورت کو کوئی مرد گناہ کا اشارہ کرے اور وہ عورت بچ جائے تو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی. تو تین چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. ایک ہے آزاد زبان, دوسرا ہے حریص نگاہیں, اور تیسرا ہے شہوت سے بھرا ہوا دل. ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ تعالی ہی اپنی حفاظت عطا فرمائے. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ کبھی کبھی انسان اپنے مقام سے نیچے گرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے قرآن کریم کی جو آیت ہے نا علماء اس کو پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو درجہ بدرجہ اتاریں گے آہستہ آہستہ کہ ان کو نیچے اترنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں, بندے کی پکڑ جلدی نہیں کرتے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما نملی لہم لیزدادو اسما, کہ ہم نے ان کو ڈھیل اس لیے دی کہ ان کے گناہ زیادہ ہو سکیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اور زیادہ گناہ کرے اور پھر اچانک اس کو میں پکڑوں اور اس کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں. اس لیے اپنے عملوں پر نظر رکھیں, جہاں گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہو اس موقع سے بچیں, اس محفل سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں اور گناہوں سے پرہیز کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ علم کی نسبت جو اللہ نے عطا کی اس نسبت سے کہیں محرومی نہ ہو جائے. اس نسبت کی حفاظت کرنی ہے اور ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کسی نے کیا اچھی بات کہی, عمل کے اپنے اساس کیا ہے, تجل ندامت کے پاس کیا ہے, عمل کے اپنے احساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے. ہم فقیروں کا تو آسرا ہی یہی ہے. اللہ نے جو یہ جو ہے نسبت عطا فرمائی, اللہ اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. دعا ہے جن بچیوں نے پڑھا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, جن ماں باپ نے انہیں پڑھنے کے لیے مختص کیا اللہ ان ماں باپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ رب العزت ان اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے جنہوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا اور ان بچیوں کو علم کا زیور پہنایا, ان کے دلوں کو علم کے نور سے منور کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو تقسیم کیا. اللہ ان کو بھی ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے, اور جنہوں نے یہ تمام انتظامی امور اپنے ذمے لیے اور انتظام اہتمام انسرام کو اپنے ذمے لیا, اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو بھی اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے, دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ جو زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہم آج ان سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں, آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تھوڑی دیر کے لیے جہاں بھی ہیں آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے, اپنے من کے ذریعے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے. ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماسوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کیجئے سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اے کریم آقا ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ایبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، آنے والے وقت کو برے وقت سے بہتر فرما، اللہ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرما، تکبیر اولا کی پابندی نصیب فرما، معمولات کی پابندی نصیب فرما، اللہ ہمیں نمازوں کی ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، کریم آقا ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے، یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں، یہ جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اے اللہ سب کو، ان سب کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر گلی دار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. رب کریم دنیا آخرت میں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. اے رب کریم رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.